بہت اچھے سوالات تحریر فرمائیں، یہ باتیں ہیں جو پوچھنے کی ہوتی ہیں. نماز کی ادائیگی اسلام کا ایک ویژبل نظر آنے والا رکن ہے، پھر اس کی ادائیگی میں اختلاف کیوں ہے؟ کوئی ہاتھ چھوڑ کر، کوئی ہاتھ باندھ کر ادا کرتا ہے. نماز تو مطلقاً فرض ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اسے فرض قرار دیا ہے اور متعدد مرتبہ، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی ادائیگی کا طریقہ نہیں ارشاد فرمایا. اور کوئی آدمی اپنی عقل سے اسے بتا بھی نہیں سکتا تھا. حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر نماز کا نہ بتاتے تو کون بتاتا؟ تو دو چیزیں یہاں پہ آ جاتی ہیں، ایک حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے اعمال، اپنا طریقہ جو یقیناً اللہ کی وحی سے انہوں نے سیکھا ہے، اور یہ نماز صرف وحی کے ذریعے نہیں آئی بلکہ جبریل امین آئے اور جبریل امین نے آ کے مقام ابراہیم پہ کھڑے ہو کے پانچ نمازیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھائی ہیں. موتا امام مالک جہاں سے شروع ہوتی ہے نا نماز کے اوقات میں، وہاں یہ حدیث دیکھیے گا. پھر جبریل امین دوسری مرتبہ آئے اگلے دن اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو پانچ نمازیں آخری وقت میں پڑھائیے، تو کہا آپ کی امت کے لیے یہ نمازوں کے اوقات ہیں، کل میں نے پہلے وقت میں پڑھائی تھی، آج میں نے آخری وقت میں پڑھائی ہیں، یہ آپ کی امت ان میں ان اوقات میں نماز ادا کرے گی. اس حدیث پہ عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کو اشکال ہوا. عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ بڑے تعجب سے کہا کہ اب انا جبریل هو الذي اما لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و کما قال، کیا جبریل امین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت کی تھی؟ تو راوی جنہوں نے سنایا تھا انہوں نے کہا حضرت بالکل ایسے ہی ہے، فلاں اور فلاں نے یہی روایت بیان کی. اب اسی نماز کو آپ دیکھیں، رکوع ایک ہے اور سجدے دو ہیں، بیلنس کیوں نہ کر دیا؟ دو رکوع کیوں نہ کر دیے؟ ایک سجدہ کیوں نہ کر دیا؟ بس ہے ایسے. اس قسم کی عبادات میں عقل کا دخل نہیں ہوا کرتا، یہ امور تعبدی ہوتے ہیں، یعنی اللہ نے جیسے اپنی عبادت کو چاہا ویسے پسند فرمایا. یہودیوں کی نماز آپ دیکھیں، وہ سر جھکا کے کھڑے ہو کے مسلسل ہلتے رہنا ہے، پھر کبھی کبھی وقفہ کر کے صرف اپنے ہپس کو موو کرنا ہے، بہت مشکل ہے. ہم نے یہودیوں کو دیکھا یہ عبادت کرتے ہوئے، ان کے جوان لڑکے لڑکیاں 25-25 سال 20-20 سال کی عمر کے 6-6 گھنٹے خدا کی عبادت ایسی ہی کرتے دیکھے، حیرت ہوتی تھی. تو وہ جو عبادت ہے اگر وہ صحیح ہے تو اس سے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو یہی چیز کہی گئی ہوگی، اور اس کے کچھ صحیح ہونے کا شائبہ یہ بھی ہے کہ صلات جس میں جس چیز کا نام ہے نا عربی زبان میں، انسان کا اس طرح سے کھڑا ہونا، کھڑے ہو کر اپنے انسولین کو، ہپس کو اس طرح موو کرنا کہ باقی جسم نہ ہلے، اسے کہتے ہیں اصل میں صلات. اسی لیے لغت پہ بہت دوڑتے ہیں نا کہ لغوی معنی یہ ہے، لغوی معنی یہ ہے، تو اقم الصلاۃ کا بھی ترجمہ کر لینا چاہیے کہ نماز قائم کرو کا کیا مطلب ہے. اس لیے یہ جو چیز ہے نا تعبدی امور اللہ کی طرف سے ہم نہیں جانتے. تو آپ نے جو فرمایا ہے کہ اسلام میں ادائیگی میں نماز یکساں ہو جاتی، حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر طرح پڑھی، رفع یدین کیا بھی ہے نہیں بھی کیا، آمین اونچی آواز سے کہی بھی ہے نہیں بھی کہی. اللہ نے یہ چاہا کہ اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے بھی کام کیے ہیں کوئی ایک کام بھی کہیں ضائع نہ ہو جائے، ختم نہ ہو جائے. تو امت میں خدا نے اس طرح سے کسی کو اس پہ لگا دیا، کسی کو اس پہ لگا دیا، کسی کو اس پہ لگا دیا، سب صحیح ہے، ٹھیک ہے، سب صحیح ہے، اس میں کیا حرج. یہ سب کو جمع کرنے اور امت کو وحدت پہ لانے کے جو بہت زیادہ بعض لوگوں کو ہیضہ ہو جاتا ہے نا کہ پوری امت ایک پوری امت ایک، اور جن امور میں ہونا ہے ان میں ہونا چاہیے، اللہ تک پہنچنے کی اور اللہ کے قرب کی کوئی راہ دنیا میں نہیں ہے سوائے ایمان کے، صحیح عقیدہ اللہ تک پہنچاتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعمال میں مختلف کرتے رہے ہیں. اصل جو چیز اللہ تک پہنچانے والی ہے وہ ایمان اور عقیدہ ہے، اسی لیے اسے فقہ اکبر کہتے ہیں، اور یہ فقہ اصغر ہے، چھوٹی فقہ ہے. تو مالکی جتنے ہاتھ کھول کے نماز پڑھتے ہیں ٹھیک ہے، حنفی ہاتھ بندھانے بھی سب سے ہی ہے، کوئی حرج نہیں اس میں. نماز کے اوقات کی کیا سند ہے، وہ تو بات آ گئی. نماز کے اوقات کی سند قرآن سے بھی ہے، اللہ تعالیٰ نے جو ارشاد فرمایا نا، آپ حنفی فقہا کا اصول جانیے، حنفی فقہا وحی کو ہمیشہ ترجیح دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں سب سے پہلے قرآن ہے پھر حدیث ہے، وہ قرآن کو اتنا زیادہ ترجیح دیتے ہیں باقی تینوں ائمہ کے مقابلے میں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ اگر کوئی وحی نازل ہو گئی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ اور پھر منسوخ ہو گئی، تو ہم پہلے اصل قرآن، پھر منسوخ شدہ وحی، اور پھر حدیث کو مانتے. وہ قرآن کی فوقیت کے اتنے قائل ہیں. اسی لیے کئی جگہ پر فتویٰ جو آتا ہے حنفی فقہا کا، وہ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم چیز نازل نہیں ہوئی تھی. کہ آپ دیکھیں نا، آپ یہ جو قنوت پڑھتے ہیں، اللہم انا نستعینک و نستغفرک، اس قنوت کو حنفیوں نے کیوں ترجیح دی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو سکھائی تھی اپنے نواسے حضرت حسن رضی اللہ عنہ، ظاہر ہے سب سے ٹاپ کی دعا سکھائی ہوگی. انہوں نے کہا نانا یہ بتا دیں وتر میں کیا پڑھنا چاہیے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پڑھا کرو، اللہم اہدنی فی من ہدیت و عافنی فی من عافیت. شافعی فقہا یہی پڑھتے ہیں، حنبلی بھی یہی پڑھتے ہیں. حنفیہ کیوں کہتے ہیں اللہم انا نستعینک، یہ زیادہ اچھی ہے، وہ بھی پڑھو لیکن یہ اچھی ہے، زیادہ اچھی ہے. اس لیے کہ یہ قرآن کی آیات تھیں، یہ وحی تھی، پہلے نازل ہوئی تھی، قرآن کا حصہ تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے اسے منسوخ فرما دیا. تو منسوخ اور کینسل جب کر دیا کہ قرآن سے نکال دیں، تو حنفی فقہا نے اس کو ترجیح دی، کیونکہ بہرحال کبھی تو یہ قرآن کا حصہ تھی نا، کبھی تو اللہ نے نازل فرمائی تھی. یہ ہے دلیل اس کی. اس لیے حنفی فقہا نماز کے جو اجتماع کے قائل نہیں ہیں نا حقیقی کے، باقی ائمہ تو قائل ہیں، وہ کہتے ہیں عصر پہلے لیا اور ظہر کو، ظہر عصر ملا کے پڑھ لو، اور مغرب اور عشاء کو ملا کے پڑھ لو، وہ اس بات کے قائل ہیں، جمع بین الصلاتین جسے کہتے ہیں. حنفی کیوں نہیں اس پہ آتے؟ وہ کہتے ہیں اس لیے کہ قرآن نے کہا کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتاب موقوتا، اللہ نے کہا نماز فرض کی ہم نے لوگوں پر وقت کی پابندی کے ساتھ. تو کہتے ہیں حدیث جس درجے کی بھی ہو، جب اللہ نے پابند کیا ہے وقت کے ساتھ، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا نماز پڑھنا اس طرح سے مجبوری کی یا کوئی ضرورت کی وجہ سے ہوگا، ورنہ ہم حت الوسع قرآن کے حکم کو مانیں گے، اس سے باہر نہیں نکلیں گے. یہ مزاج ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی یہ مزاج منتقل ہوا ہے عبداللہ ابن مسعود میں اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ میں. اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے سیاسی وجوہ کی بنا پر دار الخلافہ منتقل کر دیا تھا کوفہ میں، امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کوفہ میں پیدا ہوئے، تو کوفہ میں بڑھنے والی جتنی اگلی نسل آئی تھی اس سب نے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ تو اگلی نسل سے بھی اگلی نسل میں ہیں، انہوں نے دیکھا تھا سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے شاگردوں کو، تو انہوں نے ظاہر ہے کہ پھر وہی مزاج لینا تھا، انہوں نے وہی مزاج لیا. اسی طرح قرآن دوسری جگہ پر کہتا ہے کہ اللہ کی تسبیح بیان کرو، عشی یم وحین تظہرون، جب رات غالب آ جائے، سیاہی چھا جائے، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب دن ڈھل جائے، تو کہتے ہیں عشاء اور ظہر یہاں سے ثابت ہوتی ہے، اور اللہ کی تسبیح بیان کرو سورج کے ڈوبنے سے پہلے، وہ کہتے ہیں یہ عصر کی نماز کا وقت ہے، پھر جب سورج ڈوب جائے یہ مغرب کی نماز کا وقت، تو وہ یہاں سے بھی استنباط کرتے ہیں. اور دو چیزیں اور ثابت، ایک تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اوقات کی پابندی کا بتا دینا کہ یہاں سے یہاں تک ایک یہ بھی دلیل ہوگی. دوسری تیسری دلیل یہ ہے کہ امت کا تعامل یہی ہے. 1400 برس سے 1450 برس سے ایک نسل دوسری نسل دوسری تیسری تیسری چوتھی نسل سے یہ نماز لیتی چلی آئی ہے. تو عملاً یہی چیز ہے, اس لیے ہم اسی کے قائل اور پابند. موتا دیکھیے گا, موتا امام مالک میں اول اور آخر وقت جو ہے نا, اس کی شروع دیکھیں تو اس پہ سارا آتا ہے. عرش کے کیا معنی ہیں؟ عرش کے معنی ہیں چارپائی, لغت میں تو یہی معنی ہے. وہ اللہ کی ایک مخلوق ہے. عرش کے معنی چارپائی, بیڈ, پلنگ, سریر, منجی. اور اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی صفات کیوں استعمال کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ عام طور پہ اس کے ساتھ صفت رحمت استعمال کرتے ہیں. یہ علم کلام کی بحث ہے بھیا. عرش کے ساتھ اللہ کی صفت رحمت پیوست ہے, مسلسل رحمان ہونے کی تجلیات اس میں پڑتی ہیں, اور اسی لیے قیامت کے دن اسے نازل کیا جائے گا. یحمل عرش ربک فوقهم یومئذ ثمانیہ, اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور تیرے پروردگار کا عرش جو ہے وہ 8 فرشتے آسمان سے لے کے زمین پہ آئیں گے. اب 4 فرشتے ہیں جنہوں نے اللہ کے عرش کو تھام رکھا ہے. قرب قیامت میں 8 فرشتے آئیں گے. زمین جب کھینچ دی جائے گی تو جتنے پہاڑ اور سمندر سب فلیٹ ہو جائیں گے, اور اس وقت جہاں بیت المقدس یہ موجودہ تل ابیب جہاں پہنچے گا یا بیت المقدس, اس جگہ پہ خدا کا عرش لایا جائے گا, اور پھر اس کے بعد لوگوں کا حساب و کتاب اور جی چیزیں ہوں گی, سب کچھ ہوگا. عرش کے ساتھ اللہ کی صفت رحمت ہے. خاص چیز یہ ہے کہ قرآن کے قیامت کے دن اس کا اظہار ہوگا, اور وہ سب سے بڑا دن ہوگا اللہ کی رحمت کے اظہار کا, اور اللہ کی عفو کا, اللہ کے عفو کا, اور اللہ کی مغفرت کا, بخشش کا. اس لیے رحمت سب سے بڑھ کر اس دن خدا کے سامنے آئے گی. یہ بہت اچھی بات آپ نے کہی, آئندہ انشاءاللہ اس پہ بات کریں گے. جان بوجھ کر نماز قضا کرنے سے ائمہ ثلاثہ کے ہاں قضا واجب ہوتی ہے, اور امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ذنب عظیم لا کفارۃ لہ فی الدنیا, بہت بڑا گناہ اس کا دنیا میں کفارہ نہیں ہو سکتا. یہ کیوں ہے اور یمین غموس کیوں ہے, انشاءاللہ اس پہ بات کریں. تراویح سنت موقعہ ہے. خود تراویح جو ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 دن پڑھائی, تیسرے دن نہیں پڑھائی, اور علت بھی بیان فرما دی تھی کہ میں اس لیے نہیں آیا. صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہم باہر بیٹھے رہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کے ادب کا یہ حال تھا کہ بہت مجبوری سے دروازہ کٹکھٹاتے تھے, وگرنہ معمول نہیں تھا, بیٹھے رہتے تھے. حتیٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لائیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے ہوتے تھے, کوئی نہیں جگاتا تھا. وجہ اس کی یہی تھی کہ ممکن ہے خواب میں وحی ہو رہی ہو تو ہم اس میں دخل نہیں دے سکتے. صحابہ رضی اللہ عنہم ناخنوں سے بجاتے تھے, دروازے پہ دستک دیتے تھے, ایسے نہیں تھا. تیسرے دن صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے یہ کیا بھی ہے, دستک بھی ہوئی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم, لیکن فجر میں تشریف لائے, اور آپ نے فرمایا تمہارا شوق اور اشتیاق اور عبادت یہ سب مجھ تک پہنچ رہی تھی, میں دیکھ رہا تھا, لیکن اگر میں تمہیں نماز پڑھا دیتا اور یہ فرض ہو جاتی تو امت کے لیے کون تھا جو اس کو ادا کر سکے. اس لیے جتنے لوگ بھی کہتے ہیں نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرے سے تراویح پڑھی نہیں ہے, غلط بات کرتے. فتح القدیر دیکھ لیجیے, فتح القدیر میں حافظ ابن حمام رحمۃ اللہ علیہ نے یہی حدیث نقل کیا جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کی، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اسی طرح پڑھتے تھے. یہ الگ بات ہے کہ وہ اس طرح کی تراویح، یعنی جیسے اب ہے کہ ایک ہی امام کے پیچھے، یہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے شروع کی تھی، اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں بھی بعض لوگ 20 رکعتیں طویل قیام اللیل کرتے تھے، اتنی دیر خدا کے حضور میں کھڑے رہتے تھے کہ جس دن کوئی امام سورہ بقرہ 12.5 رکعتوں میں پڑھتا تھا نا، لوگ خوش ہوتے تھے، لوگ کہتے تھے آج تو جان سستی چھوٹی ہوئی. اس کا مطلب ہے ہر رکعت میں وہ ایک ربع پڑھتا تھا. خوش کا مطلب طبعی طور پہ ایک فرحت کی چیز، یہ نہیں ہے کہ کوئی مشکل میں پھنس گئے تھے، معاذ اللہ. سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک صحابی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اتنا طویل قیام ہوتا تھا ہمارا رمضان میں کہ ہم میں سے کوئی آدمی اگر تھک جاتا تھا تو لاٹھی کو پکڑ لیتا تھا، دیوار سے کندھا لگا دیتا تھا. یہ سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد تھا. محض میڈیا ہے، پروپوگنڈا ہے، اور وہ لوگ ہیں جنہوں نے پوری طرح ان چیزوں کا مطالعہ نہیں کیا، پوری طرح مطالعہ نہیں کیا. اس میں سے ایک استثنا، اللہ نہ کرے خدا کو جواب دینا ہے قیامت میں، ایک استثنا البتہ ہے، کیا نام ان کا، غامدی صاحب. غامدی صاحب پڑھتے لکھتے ہیں، غامدی صاحب نے اس پہ مطالعہ کیا. لیکن چونکہ وہ دو چیزیں ان میں پائی جاتی ہیں، ایک یہ کہ مسلکن ان کا ٹرینڈ اور ان کا رجحان ایک تو اہل حدیث حضرات کی طرف ہے، وہ حضرات بھی قیام اللیل کے قائل ہیں اور اس طرح بیس طرح بھی کے نہیں، تو ایک ان کا وہ ہے. ایک مسئلہ ان کا یہ ہے کہ انہوں نے فلسفہ بہت زیادہ پڑھا، وہ فلسفے کے اسٹوڈنٹ رہے ہیں، امام ناصر اسلائی سے پڑھتے رہے ہیں، تو اس وجہ سے بھی وہ ایسی چیزیں، بعض نتائج چونکہ ایسے ہوتے ہیں جو امت سے اتفاق نہیں ہوتا، وہ پڑھے لکھے آدمی ہیں، باقی ایسے ہی ہے. تو اس لیے تراویح 20 رکعتیں پڑھنا یہ سنت موقع ہے، اسی لیے تو حنفیہ اس کے قائل ہیں کہ اس کو گناہ ہوگا جو نہیں پڑھے گا. سنت موقع کا ترک جو ہے نا، یہ گناہ کی چیز ہے. اعتکاف میں ہمیں تو نہیں ملا بھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی غسل کیا، ہے ہی نہیں. یہ جتنے ٹھنڈک کے لیے غسل کے بہانے نکالتے ہیں نا، اور یہ مفتی حضرات جو فتویٰ دیتے ہیں، ان سے کوئی پوچھے اس کی دلیل کیا ہے، اصل کیا ہے، کوئی ایک جزیہ لائیں جس سے پتا چلتا ہو کہ کسی صحابی نے، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شدید گرمی میں اعتکاف فرمایا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 10 سال اعتکاف کرتے رہے ہیں، ان میں وہ بھی شامل ہے کہ پورے رمضان کا مہینہ اعتکاف کیا ہے، اس میں یہ بھی شامل ہے کہ آپ نے 20 دن کا اعتکاف کیا، کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے نہیں نکلے نہانے کے لیے، حالانکہ انہیں نفاست طبعی طور پہ صاف رہنا بہت محبوب. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت غسل، ایسے بھی آیا ہے دن میں 2-2 مرتبہ غسل فرماتے تھے، ایسے بھی آیا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے جسم کے بال 1 مرتبہ اتروائے. کوئی وجہ پیش آ گئی ہوگی، بہت چیزیں ہیں. اس پہ کیا حدیثیں ذکر کرنی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبن بہت نفاست تھی اس کے باوجود نہیں نکلے. اور یہ جو ہیلا کرتے ہیں کہ کسی بہانے گئے اور جا کے 5-7 لوٹے بہا لیے، اور یہ بھی درست نہیں ہے. اس لیے کہ وہ ہیلے کا مسئلہ کیا ہے، آخر زیادہ دیر ٹھہرنا ہے نا، تو بغیر وجہ کے مسجد سے زیادہ دیر باہر ٹھہرنا یہ اعتکاف کو باطل نہیں کرتا، کوئی چیز ایسی نہیں. ایک مرتبہ اس پہ پوری تحقیق کر لی تھی، کہیں کوئی روایت نہیں ملی. اللہ تعالیٰ کا بہت شکر اور احسان ہے کہ بعد میں دارالعلوم کراچی کی طرف سے وہاں تقی صاحب نے احکام اعتکاف ایک کتاب لکھی، مولانا بھی اسی نتیجے پہ پہنچے وہاں تقی صاحب، انہوں نے کہا ہمیں کوئی روایت نہیں ملی. اس لیے تبرید کا غسل کچھ نہیں ہے. ایک شخص کے پاس کچھ رقم ہے اور گھر بنانا چاہتا ہے، اس نے کل فرض حج بھی نہیں کیا تو ترجیح کس کام کو دے؟ ہمارے زمانے میں بھیا، ہم اے اور مفتیوں سے پوچھ لینا، ایسے نہ ہو مسئلہ غلط ہو جائے، ہم تو ترجیح اس کو دیتے ہیں کہ اپنا مکان بنائے. وجہ اس کی یہ ہے کہ حج کرائے گا، پیسے خرچ کرے گا، مکان ہوگا نہیں، یہ مکان کا نہ ہونا جو ہے نا، معاذ اللہ اسے نہیں تو اس کی اگلی نسل اولاد کو دین سے ہٹا سکتا ہے. لیکن یہ اپنی رائے ہے، ٹھیک ہے، یہ اچھی طرح سمجھ لیں، اگر غلط ہے تو اللہ تعالیٰ معاف کرے، آپ اور مفتیوں سے بھی پوچھ لیجیے. زہر دینے سے جو شخص فوت ہو جائے تو کیا وہ بھی شہید ہے؟ بالکل ہے، اس لیے کہ اچانک موت ہو گئی نا، انہونی، اچانک موت بھی اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کی اچانک مر جانا یہ اللہ کی رحمت سے کہ اسے نزا کا عالم نہیں دیکھا، کچھ نہیں دیکھا، انتقال ہو گیا، اور فرمایا کافر کے لیے عذاب ہے کہ اس کو استغفار کا موقع ہی نہیں ملا. تو یہ جو اچانک موت ہے نا فجاءتن، اسے شہادت ہی لکھا ہے. اس پہ آپ وہ کتابوں میں اس کی صراحت نہیں ملتی، کتابوں میں آپ کو مل جائے گی. آپ دیکھیے جن لوگوں کو قبر کا عذاب نہیں ہوگا، یہ مستقل بحث ہے، سیوطی رحمت اللہ نے بھی کی ہے اور شامی میں بھی ہے. اسی طرح شامی کو جب آپ دیکھیں گے تو اور کتابیں بھی اسی پہ، قحطابی کو دیکھ لیجئے، سب نے اس بحث کو کیا ہے کہ کن کن کو قبر کا عذاب نہیں ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مستثنا کیا ہے، اس میں سے وہ عورت جو فیملی وے بچے کے سلسلے میں اس کا انتقال ہو جائے، یا اس کو کوئی بیماری ایسی لگ گئی کہ چاہے 10 سال بعد انتقال ہوا لیکن بیماری کی بنیاد یہی تھی. اسی طرح اچانک وفات کسی کی، اسی طرح جمعے کے دن کسی کا انتقال کرنا، رمضان میں ایسے ہی شہید. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول قبر کا عذاب شہید کو کیوں معاف ہے؟ آپ نے فرمایا وہ جو تلوار یا جو مارنے کی چیز اس کو پڑتی ہے اور وہ دیکھتا ہے نا تو اتنا شدید خوف ہے کہ اس کے گناہ دھل جاتے. یہ ساری چیزیں ہیں وہاں دیکھیے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو شہادت نہیں گئی، اس میں کیا حکمت ہو سکتی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو جاتے تو یہ پورا دین جو آخر تک پہنچنا تھا کیسے پہنچتا؟ ایک بات. دوسرے جو شہید کر دیتے ان آخری نبی تھے اللہ کے، وہ لوگوں کے لیے فخر اور خوشی کا ہوتا. اور تیسری بات یہ ہے کہ من جہت ایک اعتبار سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہوئے ہیں. ابن قیم رحمۃ اللہ کی زاد المعاد دیکھیے گا، ابن قیم رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وفات سے پہلے بار بار یہ فرماتے تھے کہ زینب نے جو زہر مجھے دیا تھا نا خیبر میں اس یہودی خاتون نے، واللہ لقد وجد، اللہ کی قسم میں اب تک پاتا ہوں اس کا اثر، اور یہ جو میری رگے جان ہے یہ اس زہر سے کٹ رہی ہے. وہ زہر جو تھا بشر رضی اللہ عنہ لقمہ کھا لیا تھا تو وہیں انتقال شہید ہو گئے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ گوشت زبان پہ رکھا اور تھوک دیا اور فرمایا مجھے بتایا گیا کہ اس میں زہر ملا. تو پوچھا اس سے زینب کو بلا کے یہودی عورت، اس نے کہا میں نے اسی لیے ملا دیا تھا کہ اگر آپ خدا کے نبی ہیں تو آپ کو بتا دیا جائے گا. تو وہ جو زہر کا اتنا سا بھی اثر تھا زبان پہ رکھنے کا، فرما اسی لیے امام زہری رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ حضرت رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہید تھے تو ایک درجے کی وہ بھی چیز. آپ سب کتابوں کے حوالے پوچھتے ہیں. جہنم میں سب سے شدید ترین عذاب اس کو ہوگا جس کو کسی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جس نے کسی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو علیہ اعوذ باللہ شہید کیا ہوگا. کہ اس وعید کی صراحت کسی حدیث میں آئی ہے تو کتاب بھی بتا دیجیے. ہے تو صحیح حدیث میں، کتاب ہم آپ کو آئندہ مرتبہ بتا دیں گے. حدیث میں آیا ہے، دونوں طرح آیا ہے، ایک یہ کہ نبی نے اسے قتل کیا ہو یا اس نے نبی کو شہید کیا ہو، یہ ہیں جن کو شدید ترین عذاب ہو. حنفی فقہائے کرام کے نزدیک عاقلہ بالغہ اپنا نکاح خود کر سکتی ہے،
کفو اور مہر کی شرط کے ساتھ، جبکہ اگر کوئی شرط مفقود ہو تو نکاح نہیں ہوتا، یا موقوف اور معلق رہتا ہے. ولی کی اجازت پر اس کا کیا مطلب ہے؟ ولی کی اجازت کا مطلب حنفی فقہا یہ لیتے ہیں کہ وہ لڑکی کسی ایسی جگہ شادی کرنا چاہے جو اس کے سٹیٹس نہیں ہے، یا اس شادی پر اسے پریشانی ہو سکتی ہو، یا اس کے اولیاء جو ہیں، گھر والے جو ہیں، ان کو عار لاحق ہو سکتا. مثلا وہ فیملی بہت بڑی ہے، جدی کشتی امیر ہیں، اور لڑکی کہے کہ اس گھر کے مالی سے شادی کر لوں تو کیا شکل دکھانی ہے لوگوں کو، کیا منہ دکھانا ہے اور لوگ کیا کہیں گے. یہ ایک چیز ہے نا. اسی طرح لڑکا اللہ تعالیٰ نے سب طرح سے نوازا ہے اسے، اور وہ کہے کہ میں اس جگہ شادی کر لوں کسی ایسی لڑکی کے ساتھ جو انتہائی درجے کی گری ہوئی ہے، تو اولیاء کو اختیار حاصل ہوتا ہے ایسے نکاحوں میں کہ اس نکاح کو قاضی کے یہاں جا کے رکوا سکتے. ام المومنین سے عائشہ رضی اللہ عنہ تنعیم میں کیا گئی تھی؟ بھیا اس پہ تو بات ہو چکی. عمرے اور حج کے احرام کی حالت میں اپنا ایک سی ساتھی کا حلق کرنا، یہ تو بالکل صاف ظاہر عقلاً مسئلہ ثابت ہے. بہت سے مسائل ایسے ہیں جو شریعت کے اصول سے ثابت ہو جاتے ہیں. اس میں حدیث کا ہونا کیوں ضروری ہے؟ اب خود سوچئے، بہت سے مسائل ایسے ہیں جن میں انسانی عقل بھی کافی ہو جاتی ہے کہ اگر کوئی پڑھا لکھا سمجھدار شریعت کے اصولوں کو جانتا ہو تو ان اصولوں کی روشنی میں وہ شریعت کا مزاج کہتا ہے یہ ہے، یہ کام ہو سکتا ہے. بہت سی اس کی مثالیں ملیں. مثلا ایک آدمی پانچوں وقت نماز کے لیے غسل کر کے آتا ہے. اب کوئی آدمی کہے اس پہ حدیث لاؤ، کوئی حدیث نہیں، لیکن شریعت کا مزاج یہ ہے کہ وہ پاکیزگی کو پسند کرتا ہے، نفاست کو پسند کرتا ہے. گرمیوں کے موسم میں کئی لوگ ہم نے دیکھے فجر میں نہاتے ہیں، پھر زہر میں نہائیں گے، پھر عصر میں نہائیں گے، پھر آتے ہیں مغرب عشاء اس کے ساتھ پڑھ لیتے ہیں، تین تین مرتبہ نہاتے ہیں کئی لوگ. تو اس پہ حدیث سے دلیل لانی ہے کہ حدیث میں کہاں آیا ہے. تو یہ خطرناک بات، لیکن ایک اصول یہ کہ پھر وہ استعمال کر لیں کہ منع کہاں آیا ہے. یہ بھی ایک اصول بعض لوگوں کا ہے نا کہ منع کہاں آیا ہے. تو اس لیے یہ جو آپ نے تحریر فرمایا، دیکھیے حالت احرام میں ساری چیزیں ختم ہو گئیں. اس نے آخری دن کرنا کیا تھا؟ رمی کرنی تھی. رمی کے بعد اس نے ناہر کرنا تھا، قربانی. اس کے بعد اس نے کرنا ہے حلق. قربانی کرنے کے بعد حج میں رہ کیا گیا؟ کیا چیز ہے؟ آپ خود بتائیے. رمی ہو گئی، پتھر مار لیے، قربانی کر دی، اب اس کے بعد حج میں رہ کیا گیا؟ ایک طواف زیارت رہتا ہے. طواف زیارت فرض ہے، اسے کرنا ہے، سادہ کپڑوں میں کرنا ہے، بس اس کے علاوہ تو حج میں کچھ ہے ہی نہیں. اب جب اینڈ پہ پہنچ گیا ہے حالت احرام، احرام کی آخری حالت آ گئی، تو اب وہ لوگ ایک دوسرے کا سر اگر مونڈ دیتے ہیں کوئی حرج نہیں. اور دلیل اگر اب اتنی ہی چاہتے ہیں تو چلیے وہ بھی صحیح. حدیبیہ میں کیا ہوا تھا؟ حدیبیہ میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام کھول دیا تھا، تو اس کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے ایک دوسرے کے سر مونڈنا شروع کر دیے. حضرت ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہ ساتھ تھی اس سفر میں، کہتی ہیں کہ میں نے دیکھا لوگوں کو ایک دوسرے کے سر مونڈتے ہوئے، بال اتارتے ہوئے، تو میں ڈر گئی کہ یہ لوگ ایک دوسرے کو قتل تو نہیں کرنے چل پڑے. ٹھیک ہے جناب. سوال تو اچھا ہے، کوئی حرج نہیں، لیکن یہ کیا کیا؟ اس کاغذ کو چاک کیا ہے، اس چاک کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ تہ جب لگی تھی تو اسے ذرا سا اچھی طرح پریس کر لیا ہوتا تو کاغذ کی نفاست اپنی جگہ پہ قائم رہتی. ہمیشہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو یاد رکھنا چاہیے. کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم زندگی کے جتنے بھی کام کرو اسے بہتر سے بہتر طریقے پہ کرو، حتیٰ کہ فرمایا کہ تم جانور کو جب ذبح کرو تو چاہیے کہ تیز چھری کے ساتھ ذبح کرو۔ یہ انسانی زندگی کا اصول ہے نا، ہم اس اصول کو بھولے ہوئے ہیں۔ اسی لیے اشیاء کا اور اعمال کا حسن برباد کرتے ہیں۔ لوٹا رکھنا ہی ہے نا بیت الخلاء میں، تو گندا کیوں ہو، اسے صاف کیوں نہ کیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کام بھی کرو اسے حسن کے ساتھ کرنا چاہیے، مناسب طریقے پہ کرنا چاہیے۔ تو کپڑے جب پہننے ہی ہیں تو الا یہ کہ کسی آدمی پہ حالت ہی ایسی طاری ہو جائے کہ وہ اتنا مٹا ہوا ہو کہ استری والے کپڑے نہ پسند کرتا ہو، اور یا پھر وہ یہ کہے، ایک تو یہ ہو سکتا ہے یا یہ ہو سکتا ہے وہ کہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کپڑے استری نہیں ہوتے تھے، تو یہ بھی ایک بسا اوقات غلط ٹرینڈ بن جاتا ہے۔ کیوں نہ اچھے کپڑے پہنے، کیوں نہ استری والے صاف دھلے ہوئے کپڑے پہنے، حسن ان چیزوں سے قائم رہتا ہے۔ اور آدمی جب حسن کا ان چیزوں کا احساس نہیں کرتا تو مجموعی اعتبار سے معاشرے کی سطح گر جاتی، بڑا نقصان ہو جاتا ہے، قومی سطح پر نقصان ہو جاتا ہے۔ جب لوگ اس بات پر راضی ہو جاتے ہیں کہ ہم پانی ملا دودھ پی لیا کریں گے اور استعمال کریں گے، تو پھر سارے سرمایہ داروں کے لیے راہ کھل جاتی ہے۔ اور جب لوگ اس بات پہ انکار کرتے ہیں کہ نہیں دودھ ہم نے خالص ہی لینا ہے چاہے 2 میل جا کر لینا پڑے، تو پھر نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ حوصلے پست ہوتے ہیں۔ اسی طرح بچہ اگر اس پہ راضی ہو جائے کہ وہ مٹی میں بیٹھ کے اور کاپی پینسل لے کے لکھے گا اور ماں بھی راضی ہو جائے تو اللہ ہی حافظ ہے۔ ماں اگر ذرا سی ڈانٹ کے کہے کہ بیٹے نہیں، مٹی میں کھیلنا ایک الگ بات ہے لیکن پڑھنے کے لیے ایک جگہ ہے، ایک جگہ متعین ہے۔ کیوں فقہا لکھتے ہیں کہ جب آدمی گھر بنائے تو اسے چاہیے بہتر ہے، فرض واجب نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ اپنے گھر میں ایک چھوٹا سا کمرہ الگ سے بنائے عبادت کے لیے، جسے مسجد تو نہیں کہیں گے، شرن مسجد ہو نہیں نہ سکتی، گھر جو بیچنا ہے، کل کو رہنا ہے، ہزار چیزیں تبدیلی کرنی ہے، لیکن وہ گھر کی ایک چھوٹی مسجد کہلاتی ہے، شرعی مسجد نہیں، گھر کی مسجد، کہ جس نے بھی نماز پڑھنی ہے وہاں جا کے پڑھو۔ یہ شریعت نے ایک طریقہ سکھایا، مگر نہ ہوگا یہ کہ ہر عورت ہر کمرے میں جائے نماز بچھائے گی۔ اب کئی مرتبہ گزرنا پڑتا ہے، جلدی ہوتی ہے، چابیاں اٹھانی ہے، کوئی بات کرنی ہے، کسی آدمی نے آ کے سونا ہے، وہ کہتا ہے اب بہن نماز پڑھ لیں تو پھر میں سوؤں اس کے بعد، تو تنگی ہوتی ہے نا۔ زندگی منظم ہوتی ہے، اور جب نظم میں نہیں ہوتی تو پھر بربادی ہوتی ہے۔ اس لیے اس کاغذ کو صحیح طرح چاک کرنا چاہیے۔ شادی کے بعد عورت کے لیے نام تبدیل کرنا بالکل جائز ہے، بھی کوئی حرج نہیں ہے، اپنے نام کے بجائے اپنے نام کے ساتھ والد صاحب کا نام لگائے، کسی کا لگائے، کوئی حرج نہیں ہے۔